جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
دارت بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا ائمۃ البقیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، المدفون فی بقیع، المدفون فی جوار رسول اللہ. ہمارا سلام ہو رسول اللہ کی اکلوتی صاحبزادی سیدت النساء العالمین حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ کی والدہ قسیم النار والجنہ، حق کا معیار، حق کا ہم وزن، صراط مستقیم، حبل اللہ المتین، روح اسلام، روح ولایت، حضرت امیر المومنین کی زوج محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم ذات پر اور آپ کے فرزندانہ گرامی جو ائمہ بقیع کے عنوان سے قبرستان بقیع میں مدفون اور آرامیدہ ہیں، ان کو اور ان کی قبور شکستوں کا ہمارا سلام ہو. آٹھ شوال یوم انہدام جنت البقیع، دل سوگوار، فضا سوگوار، اہل ایمان سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان اس واقعے سے غمگسار ہیں. آٹھ شوال یعنی جب رسول اکرم کی صاحبزادی خاتون جنت، تمام خواتین عالم کی سردار اور سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن جو جوانان جنت کے سردار ہیں، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام کی قبور کو آل سعود نے اپنے من مانے عقائد کے تحت حرام، شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا کر مسمار کر دیا، منہدم کر دیا. اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ انہدام جنت البقیع در حقیقت اور روح توحیدی کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. انہدام جنت البقیع در حقیقت روح قرآنی کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. وہ منارہ توحید، وہ دین کے روشن مینارے، وہ مشعلیں کہ جنہیں اللہ نے عالم انسانیت کے لیے روشن کیا، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی در حقیقت عالم انسانیت کی ہدایت اور نجات کے انتظام کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے، اور اسباب کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، کتابوں شریعت کے ذریعے سے وہ یہ کام انجام دیتا ہے. ان مشعلوں کو، ان چراغوں کو اور ان کے مزارات کو خاموش کرنے کی اور منہدم کرنے کی جسارت کی گئی ہے. سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب کے دل سوگوار ہیں کہ ان محترم ہستیوں کے قبور کو ویران کیا گیا. ان کے علاوہ امہات المؤمنین، اصحاب اکرام، تابعین اور تبع تابعین علیہم السلام کہ قبور کو مسمار کیا گیا، اور آج بھی جو حضرات گئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ بلڈوزر چلائے گئے. لہذا ضرورت اس امر کی کہ عالمی یوم انہدام جنت البقیع کو زور و شور کے ساتھ منایا جائے، سوشل میڈیا پہ اس کی کمپین چلائی جائے، ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چلائے جائیں، سوشل میڈیا کو بھرا جائے، اور آل سعود کی اس بھیانک چہرے کو کہ جسے برطانوی سامراج اس خطے میں اس خطے میں لے کر آتا ہے، ان کو ایکسس دیتا ہے، ان کو حکومت دیتا ہے، ان کو وسائل دیتا ہے، ان کا چہرہ بے نقاب کیا جائے، ان کے مضموم مقاصد کو برملا کیا جائے، ان کی سازشوں کو نقش براب ثابت کیا جائے۔ یوم ندام جنت البقیع در حقیقت حضرت امام زمانہ سے تجدید عہد کا دن ہے۔ یوم ندام جنت البقیع در حقیقت ہائے زہرا صرف کہنے کا دن نہیں ہے، بلکہ لبیک یا زہرا کہنے کا دن ہے۔ لبیک یا زہرا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لبیک یا مہدی کا نعرہ لگایا جائے، اور لبیک یا مہدی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نائب امام ہے، لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگایا جائے، لبیک یا حسن نصر اللہ کا نعرہ لگایا جائے، لبیک یا جیوش المسلمین کا نعرہ لگایا جائے، لبیک یا ایہا المسلمون اتحدوا اتحدوا کا نعرہ لگایا جائے، لا سنی ولا شیعہ امت محمدیہ کا نعرہ لگایا جائے۔ لبیک یا مہدی کا مطلب یہ ہے کہ لبیک یا ابراہیم زکزکی کا نعرہ لگایا جائے۔ لبیک یا مہدی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کا نعرہ لگایا جائے۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے ذکاوت، فہم، فراست، ہوش، عقل مندی کے ساتھ اس دن کو منایا جائے، اتحاد کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے۔ تمام مسلمانوں کا مشترک مسئلہ ہے، یہ ایک کامن پوائنٹ ہے کہ جس میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ رسول اللہ کے گھر والے، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب، ان کے تابعین اور تبع تابعین کے قبور کو مسمار کیا گیا ہے۔ لہذا ہم تمام عالم اسلام کو دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ فروعی اختلافات کو بھلا کر، داخلی اختلافات کو پس پشت ڈال کر، آئیے مشترکہ طور پر اور ریبلڈ جنت البقیع کا ٹرینڈ چلا کر پوری سوشل میڈیا ایک کمپین چلائیں، تاکہ اس قبیح ترین فعل کو انجام دینے والے اور ان کے پیچھے ان کے آقا اور ان پس پردہ جو عوامل ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ آل سعود کو لایا ہی اسی لیے ہے، ان کو ایکسس دیا ہی اسی لیے گیا ہے، تاکہ عزیزانِ گرامی وہ دشمن کے ایجنڈے پہ عمل کر سکیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ دشمن کا ایجنڈا کس طریقے سے کھل کے انہوں نے برملا اظہار کر دیا ہے۔ پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم جنت البقیع کا دن منائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ محمد بن عبد الوہاب، اس کے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ اور دوسرے افراد کے جو اس نظریے کے مروج ہیں، جنہوں نے اس باطل نظریے کو فروغ دیا، ہر ہر چیز کو شرک و بدعت کہہ کر مسلمانوں میں شک، شبہ، تردید، التباس، وہم، دراڑ اور تردد کے بیج بو کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے قلوب و ذہن کو داغدار کر دیا، خشدار کر دیا، ان کو حقائق و مسلمات دین کی نسبت جو ہے وہ ٹیڑھی نگاہ اور بری نگاہ اور برے زاویے اور خیال سے دیکھنے اور سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن الحمدللہ شیعہ سنی علماء کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، جد و جہد ہے، علماء کے قلم کی سیاہی ہے، اہل ممبر اور خطبہ کے زبان کے بیانات مواعظ حسنہ ہیں، اور عزیزانِ گرامی نوجوانوں کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ریسرچ اسکالرس کی دن رات انتھک محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت چھپ نہیں سکی اور آل سعود کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب الٹ کے سامنے آ گئی۔ شیعہ سنی علماء کے بیانات جواز توسل بقبر نبی و جواز توسل بآئمہ اطہار و اولیاء الہی موجود ہیں، اور وہ تمام باطل نظریات، من گھڑت مفروضے کہ جن کو گڑھا گیا، غیر یقینی، غیر مستند روایات اور احادیث کے ذریعے سے، وہ جھوٹ، وہ چیز سامنے آئی ہے۔ لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ سے توسل جائز نہیں ہے، روزہ بنانا جائز نہیں ہے، چھت قائم کرنا جائز نہیں ہے، چھت پکی، قبر اونچی کرنا یا مثلا قبر کو پکا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس قسم کے جو نکات ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ خوب، اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر چھت پر سائباں یا چھپر ڈالنا جو ہے وہ بدعت ہے. تو بنقل اہل سنت حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ کو دفن کیا گیا ہے. اور حجرہ تھا یعنی چھت تھی. جب چھت تھی تو عزیزانی گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں پر دفن کیا گیا ہے. اور پھر بعد میں شیخین کو وہاں پہ دفن کیا گیا, خلیفہ اول و خلیفہ دوم کو. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں مرسوم تھا, رائج تھا, اس زمانے کے متدینین و متشرعین میں یہ طریقہ رائج تھا. اگر یہ رائج نہ ہوتا, حرام و شرک و بدعت ہوتا, تو رسول اللہ کو دفن نہ کیا جاتا, یہ شیخین کو دفن نہ کیا جاتا. لیکن بنقل تاریخ اہل سنت اور بدلائل اہل تشیع, حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. وہاں پر آپ وصال فرماتے ہیں اور خدا سے ملاقات کے لیے آپ کی روح پرواز کرتی ہے. بہرحال تو وہاں حجرہ تھا, چھتی, اہتمام تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے توسل کے عنوان سے کچھ دلائل اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے آپ کے سامنے عرض کروں, کہ جسے علامہ سید مرتضی عسکری صاحب نے تدوین کیا ہے. رسول اللہ کی حیات سے پہلے, حیات ظاہری و جسمانی سے پہلے, رسول اللہ کی حیات ظاہری میں اور رسول اللہ کے وصال و پردہ فرمانے کے بعد, تینوں اسٹیپس اور فیز میں آپ سے توسل کیا گیا ہے. حاکم نیشاپوری اور دوسرے محدثین اہل سنت نے کتاب مستدرک میں عمر بن خطاب, جناب عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگارہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ بحق محمد و آل محمد مجھے معاف فرما, بخش دے. خداوند عالم نے فرمایا, اے آدم تم محمد کو کیسے پہچانتے ہو جبکہ میں نے ابھی اس کو بظاہر یعنی اس کے جسم میں مادی کے ساتھ خلق نہیں کیا ہے. یہ اہل سنت کی روایت, اہل تشیع کی روایت اس سے مختلف ہیں. یعنی حضرت آدم نے شک و تردید نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال روایات کا طریقہ انداز اور اسلوب تبدیل ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, خداوندہ جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے خلق فرمایا اور نفخت فیہ من روحی کے تحت اپنی روح مجھ میں ڈال دی, تو جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش الہی کے ستونوں پر لکھا دیکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے عرض کی کہ چونکہ اہل سنت کی روایت ہے لہذا میں اس کو معنی پیش کر رہا ہوں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا. اہل تشیع کی روایت اپنی جگہ ہے, اس کا اپنا اسلوب ہے. پس میں نے جان لیا کہ خداوندہ تو اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب ترین شخص کے علاوہ کسی اور شخص کے نام کو اپنے ساتھ قرار نہیں دے سکتا. ستون عرش پر مکتوب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پس محمد تیرا کون ہے؟ محبوب ترین بندہ ہے. خدا نے فرمایا, اے آدم تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں وہ میرا محبوب ترین بندہ اور میری مخلوق ہے. تم اگر اس کا واسطہ دے کر مجھ سے طلب مغفرت کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا, اور جان لو کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی خلق نہ کرتا. توجہ رکھیے گا, حضرت آدم کی توبہ اس طریقے سے قبول ہوتی ہے. طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور وہاں پر ایک اور جملے کا اضافہ کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آخری پیغمبر جو ہے خاتم النبیین جو ہے, اے آدم تمہاری نسل سے ہوگا. توجہ رکھیے گا, مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615, مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253, تحقیق النصر مراغی صفحہ نمبر 113-114, جو طبرانی سے نقل کر کے وہاں پر مکتوب ہے. عزیزان گرامی, پھر ایک اور تاریخی واقعے کی طرف آتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں ارشاد ہوں, ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت کا, کہ جب اہل کتاب کے پاس لما جاءهم کتاب, خدا کی طرف سے قرآن آ گیا, من عند اللہ کی طرف, مصدقا لما معهم, کہ جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرتا تھا, وکانو, اور یہ اہل کتاب جو تھے قرآن آنے سے قبل, من قبل, یستفتحون, کہ جو طلب فتح کرتے تھے, خدا سے فتح طلب کرتے تھے, علی الذین کفروا, اہل کفر سے جنگ کرتے وقت وہ فتح کا سوال کرتے تھے, ظفر و کامیابی کے لیے درخواست کرتے تھے, فلما جاءهم, خوب جب یہ کتاب, یہ حقیقت, یہ نور محمد ان کے پاس آیا, ما عرفوا, جس کو وہ جانتے تھے ان کی کتابوں میں درج تھا, کفروا, لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا, پہچان لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, کفروا بہی, تو اس کا انکار کیا, کفر کیا, فلعنت اللہ علی الکافرین, تو ایسے لوگوں پر جو حق و حقیقت کے آنے کے بعد اس کا انکار کریں, پس پوش ڈالیں, کہنا نہ مانیں, پیر اتریں, رون دیں, انکار کریں, ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. کہتے ہیں کہ مفسرین و محدثین اہل سنت نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہود مدینہ جو تھے اور خیبر کے یہودی جو تھے, بعثت سے قبل جب بھی اپنے عرب ہمسایوں یا اوس و خجرت کے مشرکوں سے یا ان کے علاوہ کسی اور قبیلے سے جب بھی جنگ کرتے تھے, تو تورات میں جو رسول اللہ کا نام ذکر کیا گیا تھا اس نام کا واسطہ دے کر جنگ کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے, اور کفار کے خلاف دعا کرتے تھے اور کہتے تھے, پروردگارہ, نبی امی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں, یعنی یہود کہہ رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں پر مد مقابل جو بھی مشرک تھے عرب اور غیر عرب, ان پر ہمیں کامیابی عطا فرما, فتح و ظفر عطا فرما, یا مثلا یہ کہتے تھے, پروردگارہ تجھے اپنے نبی کے نام کا واسطہ ہمیں ان پر کامیابی عطا فرما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قسم کے دعا و توسل ان کے یہاں رائج تھا. اور یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں, یہ جو تاریخ واقعی پیش کر رہا ہوں, دلائل النبوہ بحیقی صفحہ نمبر 343 سے 345, تفسیر طبری اس آئے مجیدہ کے ذیل میں, ٹھیک ہے, تفسیر نیشاپوری نے تفسیر طبری کے حاشیے میں لکھا ہے, تفسیر طبری جل معذرت چاہتا ہوں, تفسیر نیشاپوری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333, مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263, تفسیر سیوطی جنہوں نے دلائل النبوہ, ابو نعیم کی دلائل النبوہ سے اس کو لکھا ہے, ٹھیک ہے, تفسیر محمد بن عبد حمید, تفسیر عبد الرحمن بن ابی حاتم بن ادریس رازی, تفسیر محمد بن ابراہیم بن المنذر نیشاپوری, ان تمام تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہودی اس طریقے سے رسول اللہ کا نام لے کے جو تورات میں آیا تھا یہ دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے. بس جب قرآن کریم ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے جان لیا یہ حق ہے, تو انہوں نے جو ہے اس کا انکار کیا, اور جب انکار کیا تو پھر ان کو وہ غلبہ نہیں ملا, وہ فتح و ظفر نہیں ملی. یہ رسول اللہ کی ظاہری حیات بدنی حیات سے پہلے کا مرحلہ ہے. اب آئیے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں, خب اعتراض یہ نا بھائی رسول اللہ سے توسل جائز نہیں ہے, رسول اللہ کی قبر سے توسل جائز نہیں ہے, رسول اللہ سے متعلق چیزوں سے توسل جائز نہیں ہے. اب جو چیزوں سے توسل جائز نہیں ہے, تو حضرت یوسف نے اپنا جو کرتا بھیجا تھا, اور جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ لگائے تو اسے بینائی آ گئی تھی. یعنی خدا وسیلے کے ذریعے سے دیکھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یوسف کا کرتا, یوسف کی دعا نہیں, یوسف کا کرتا, جو کرتا پہنا ہوا تھا بدن سے اتار کے جناب یوسف نے دیا تھا, نبی خدا کا ملبوس, نبی خدا کا کرتا قمیص یوسف جب نابینا بینائی سے محروم پسر کے فراق میں رونے والے نبی خدا جن کی بینائی چلی گئی تھی اس نبی کی آنکھوں پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ صاحب بصیرت و روشنائی ہو جاتے ہیں، آنکھیں لوٹ آتی ہیں، بینائی آ جاتی ہے۔ یہ وسیلہ ہے در حقیقت، یعنی نبی خدا کے توسل سے، یہ خود نبی کا توسل کرنا کہ حضرت یعقوب کے فرزند یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے در حقیقت طلب استغفار کیجیے۔ انہوں نے کہا سوف استغفر، یعنی میں جو ہے استغفار کروں گا۔ شب جمعہ تک اس کو روکا اور پھر آپ نے استغفار کی، نبی خدا کا توسل۔ تو یہ زمانے حیات نبی میں ہے۔ احمد بن حنبل، ترمیذی، ابن ماجہ، بہیقی نے عثمان بن حنیف یا حنیف سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نابینا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اس نے عرض کی کہ آپ خدا سے چاہیے اور دعا کیجئے کہ مجھے جو ہے شفا مل جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دعا کروں گا، اور اگر چاہو تو صبر کروں گا، کہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے انہیں اخروی لحاظ سے۔ اس کا نہیں، آپ دعا کیجئے، یقیناً پریشان ہوگا، مشکلات ہوں گی اس کی زندگی میں۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، اچھی طرح سکون آداب کے ساتھ وضو کرو، اور جو دعا پڑھ رہا ہوں اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمتہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتغضی لی، اللہم شفعہ فیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، دست دعا تیری بارگاہ میں بلند کر رہا ہوں، و اتوجہ الیک، متوجہ ہوں، توجہ میری تیری طرف ہے، تیری بارگاہ و جناب و حضور میں ہوں، تیری بارگاہ میں ہوں، الیک تیری طرف، بے نبیک، تیرا نبی جو ہے وہ کون ہے؟ محمد، جو محمد مصطفیٰ ہیں، نام بھی لیا ہے، بے نبیک، نبی ہے تیرا جو محمد ہیں، نبی الرحمہ، صرف نبی نہیں ہے، نبی رحمت، رحمت للعالمین کا تاج جس کے سر پر ہے۔ خوب، اس کے بعد کیا؟ یا محمد، اب یہ خطاب کس سے؟ اللہ سے، اے اللہ میں تیرے متوجہ ہوں اور سوال کرتا ہوں تیرے نبی کا واسطہ دے کر، جو نبی محمد ہے، نبی رحمت ہے۔ اب یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ دعا کرو، اب رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں، خوب کہہ رہے ہیں یہ دعا پڑھو، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہو، کیا کہو؟ یا محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے نبی آخر الزمان، اے خاتم النبیین، انی توجہت بکا الی ربی، اے محمد مصطفیٰ، بے شک میں اپنے رب پروردگار کی بارگاہ میں اپنی صحت کے حصول کے لیے آپ کے ذریعے سے در حقیقت متوجہ ہوا ہوں، آپ کا دامن تھاما ہے، آپ کا واسطہ دیا ہے، آپ کا ذریعہ اور آپ کا توسل ہے، بے نبی انی توجہ تو بیکا، اے محمد میں آپ کے ذریعے، بیکا یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یہ نابینا شخص، میں آپ کے ذریعے سے، توجہ رکھیے گا، یعنی آپ محمد کے ذریعے سے در حقیقت کیا، الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں متوسل ہوا ہوں، میں نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، میرا ہاتھ اور آپ کا دامن، فی حاجتی، اپنی حاجت کے لیے، وہ حاجت کے آنکھیں مل جائیں، شفا مل جائے، لے تو وہ حاجتی، تو تاکہ وہ میری دعا جو ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اللہم، اے اللہ، شفع ہو محمد مصطفیٰ کو، شفیع اور واسطہ و وسیلہ قرار دے، فیہ میرے مسئلے میں، توجہ رکھیے گا۔ مسند احمد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 138، سنن ترمذی، کتاب الدعوات، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 80 اور 81، سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ و سن فیہا باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ، حدیث نمبر 1385، صفحہ نمبر 441۔ ابن اثیر نے اپنی سند کے ساتھ عثمان بن حنیف یا حنیف کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اور اسد القعبہ بہیقی نے وہاں سے نقل کیا ہے تحقیق النصرہ سے، اور احمد بن حنبل کی روایت وہاں پر نقل کی ہے۔ مختلف کتابیں اہل سنت، معتبر ترین کتاب اور راوی و محدثین و متکلمین، یہاں پر جو ہے واضح طور پر جو ہے نا اس روایت کا ذکر کیا، انی اتوجہ الیک خوب انی توجہ بکا الی ربی، محمد کے ذریعے سے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اے خدا تیری بارگاہ میں اپنی حاجت چاہتا ہوں۔ اس روایت کو بحیقی اور ترمیزی نے صحیح السند قرار دیا ہے۔ اب آئیے خوب رسول اللہ کی زندگی میں چلیں، ٹھیک ہے، اب رسول اللہ کے بعد، اب چونکہ ہم رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، ابن تیمیہ رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، وہابیت رسول اللہ کے بعد آئی ہے، رسول اللہ کے قبر سے، ذریعے سے، کسی چیز سے کوئی توسل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جب وہ سلام بھی نہیں کرو، جب ہم مکے گئے تھے تو خانہ کعبہ کو چومنا بھی شرک و بدعت ہے، مقام ابراہیم کو چومنا شرک و بدعت ہے، ہر چیز کو شرک و بدعت کہہ کے مسلمانوں میں شک و شبہ ایجاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ شیعہ سنی مسلمان آج بھی جاتے ہیں اور ان سے بحث کرتے ہیں، ہماری خود ان متواؤں سے جنۃ البقیع میں اور مقام ابراہیم میں اور دوسرے مقامات بحث ہوتی رہی، اور بولے وہ ماننے والے نہیں، لیکن بہرحال ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جا کر اعلان کریں گے جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے، شرک ہادہ بدعہ ہادہ بدعہ، شرک حرام حرام حرام، جائز مجائز مجائز، مثلا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جو ہیں وہ افریقی مسلمان اور دوسرے مسلمان جو ہیں پھر ان سے بحث کرتے ہیں اور پھر ان کو خاموش کراتے ہیں۔ اب آئیے رسول اللہ کی زندگی اور آپ کے وصال کے بعد جو ہے توسل کیا جائز ہے یا نہیں۔ طبرانی نے معجم الکبیر میں عثمان بن حنیف سے روایت کی ہے کہ ایک شخص عثمان بن عفان کے پاس آیا اپنی کسی حاجت کے بارے میں اور کہا کہ آپ مثلا میری حاجت جو ہے وہ پوری کر دیں یا میرا کام کرا دیں۔ جناب عثمان بن عفان نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ وہاں سے بیچارہ ناکام لوٹ آیا، رستے میں دیکھا کہ عثمان بن حنیف جو ہیں یا حنیف جو ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ ان کے پاس آتا ہے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ عثمان بن حنیف یا حنیف اس سے کہتے ہیں کہ وضو کرو، ٹھیک ہے، اور وضو کر کر واپس آؤ، جب مسجد میں آؤ تو دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو، توجہ رکھیے گا، یہ دعا پڑھو۔ کون؟ عثمان بن حنیف۔ کون ہے؟ طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربی لتقضى حاجتی و تذکر حاجتک۔ تقریباً وہی دعا ہے، الفاظ تھوڑے چینج ہوئے۔ بہرحال رسول اللہ کی زندگی میں جب توسل کرتے تھے تو وہ زبان دد خاص و عام تھی اور یہاں پر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہم اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دس سے دعا بلند کرتا ہوں، تیتب متوجہ ہوں اپنی حاجت کے لیے، الیک تیری طرف، بنبینا، ہم اپنے نبی کے ذریعے سے در حقیقت تیری طرف متوجہ ہیں، جو محمد مصطفیٰ ہے، نبی رحمت رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد کہا کہ انہیں رسول اللہ کی مسجد میں موجود ہے، مسجد مدینہ میں موجود ہے، توجہ رکھیے گا، جہاں رسول اللہ کی قبر شریف موجود ہے، آپ کا مسجد اطہر موجود ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہے یا محمد، انہیں رسول اللہ کی قبر کی طرف متوجہ ہے، اے محمد، رسول اللہ بظاہر تو موجود نہیں ہے وہاں اپنے جسم کے ساتھ، پردہ فرما چکے ہیں رسول اللہ، وصال فرما چکے ہیں، یعنی اے محمد، یا محمد کہنا، یعنی اے یعنی مخاطب قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، وہ سن رہا ہے، وہ متوجہ ہے، یا محمد، توجہ رکھ۔ اگر کوئی شخص نہ سنے اور جو ہے اس طریقے سے یہ بڑے علماء و متکلم محدثین اہل سنت اور اصحاب اکرام جو ہیں اس طریقے سے یا محمد کہیں، کہا جائے گا تم بیوقوف ہو، وہ تو رسول اللہ پردہ فرما چکے، وہ تو مر گئے ہیں، وہ مردہ ہو گئے ہیں، اور نہ جانے اس قسم کی باتیں۔ یعنی میں کہوں کہ اے کیمرے میری بات سن، اے میں کیمرے میں بات سن، ایک دفعہ دو دفعہ کہوں گا لوگ کہیں گے جناب آپ کی عقل کو کیا ہو، یہ کیمرہ سننے والا نہیں ہے، اے دیوار میری بات سن، خوب یہ دیوار، یہ کمرہ، یہ کیمرہ، یہ در و دیوار میری بات سننے والے نہیں ہیں۔ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ اے نابینا، معذرت چاہتا ہوں، اے شخص تو کیوں کہہ رہے محمد، رسول اللہ موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، پردہ فرما گئے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ بس یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کو اہل سنت کی کتب سے دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یا محمد، اے محمد مصطفیٰ، یعنی متوجہ، اے یعنی جو بظاہر موجود، اس کو کہا جاتا ہے، آنکھیں نہ دیکھیں لیکن عقیدہ تو ہے مسلمانوں کا کہ رسول اللہ موجود ہیں، سن رہے ہیں، یا محمد، انی اتوجہو، میں متوجہ ہوں بکا، آپ کے ذریعے سے آپ کی قبر کے پاس آئے ہوں، آپ کی مسجد میں ہوں، آپ کا دامن تھاما ہے، آپ کا واسطہ ہے، آپ کا توسل الی ربی، جو میرے پروردگار ہے، لتغض حاجتی، تاکہ میری حاجت مجھے مل جائے آپ کے توسل سے، آپ کی قبر کے توسل سے، آپ کے وجود کے توسل سے. وتذکر حاجتک، عثمان بن حنفی کہتے ہیں اب یہی کہہ دیا تم نے، اب اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا، عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ شخص گیا اور جیسے کہا تھا ویسے انجام دیا. اس کے بعد عثمان بن عفان کے دروازے پر آیا، خوب، اور اچانک سے جو ملازم تھا یا دروازے کا محافظ اور چوکیدار تھا، اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور عثمان بن عفان کی محفل میں لے گیا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے، اور جلدی سے جو ہے ایک کوئی مسند بچھایا، کوئی چیز بچھائی اور اس پہ اس شخص کو بٹھا دیا، اور اس کی حاجت جو تھی، اور اس سے پوچھا کہ تمہاری حاجت کیا ہے، توجہ رکھے گا، تو اس نے اپنی حاجت بیان کی، تو عثمان بن عفان نے اس کی حاجت اس کو دے دی، پوری کر دی. اور اس کے بعد فرمایا تم نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی حاجت مجھے بیان نہیں کی تھی. خوب، کہتے ہیں کہ بیان نہیں کی تھی، تو جو بھی حاجت ہو مجھے بتایا کرو. الخرزی کے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عثمان بن عفان تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ اس نے رسول اللہ کو شفیع قرار دیا ہے. تو یہاں پہ بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکایت کرے اور شکایت کی وجہ سے کوئی جو ہے امتحان مجھے دینا پڑے اور سخت حالات میرے سامنے آئیں. تو اس وجہ سے انہوں نے شخص کو فوراً بلایا، اپنی محفل میں اس کو بٹھایا عزت و احترام سے، اور اس کی جو حاجت تھی وہ پوری کی. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت جسمانی سے قبل عالم تکوینی میں آپ کی حیات مادی مبارکہ کے زمانے میں اور آپ کی وسائل فرمانے کے بعد مسلمانوں کو طریقہ تھا. اور بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں عرض کریں گے. جنت البقیع کے انہدام کا مسئلہ عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے، اس توسل کو، اس پیغام کو، اس محبت کو مشترکہ میراث کے عنوان سے مسلمانوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں جنت البقیع سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت عالم اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کا سرمایہ ہے. اس لیے کہ آل محمد و امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں درود نہ بھیجا جائے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ایمان کی اساس ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض و عداوت رکھتا ہے، جو ان کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے. اہل بیت مشترکہ میراث ہیں، صحابہ مشترکہ میراث ہیں، تابعین مشترکہ میراث ہیں، توجہ رکھے گا. لہذا شیعہ سنی علماء، مفکرین، اسکالرز اٹھیں، اہل قلم اٹھیں، وائزین اٹھیں، متکلمین اٹھیں، خطبہ اٹھیں، اور مشترکہ آواز، مشترکہ پیغام، مشترکہ موقف اختیار کریں کہ ریبلڈ جنت البقیع، جنت البقیع کی تعمیر کی جائے. وہاں پر اہل بیت علیہ السلام، ازواج نبی، امہات المومنین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے قبور کو مسمار کیا گیا ہے، توجہ رکھیے گا. بس اس بنا پر یہ مشترکہ میراث ہے. لہذا پہلی چیز ہے کہ مشترکہ آواز اتحاد و اتفاق کے ساتھ. علماء اہل سنت کو دعوت دیجیے، ہم کئی سالوں سے جو ہے وہ اہل سنت کے علماء، مفکرین اور ریسرچ اسکالر کے ساتھ نشستیں کر رہے ہیں. اس سال چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، لہذا حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے، لیکن بہرحال مختلف جگہ کو مختلف بھی پروگرام ہیں جس میں اہل سنت آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. ایک بات یہ، دو کہ علمی دلائل کے ساتھ جو گفتگو کی جائے اور وہابیت کے من گھڑت عقائد کا جواب دیا جائے اہل سنت کے لیے بھی اور اہل تشیع کے لیے بھی. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ کہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جائے اور کمپین چلا کر جو ہے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا جائے. پانچواں اور اگلا نقطہ یہ کہ رائے عامہ ہموار کی جائے, لوگوں کے اذہان سازی کی جائے, رائے عامہ کو ہموار کیا جائے. اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جنت البقیع سے متعلق تصاویر کو شائع کیا جائے تاکہ عقیدت و محبت پھیلے. میں نے عرض کیا کہ اہل تشیع کے نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام, معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور, ان کے مزارات, ان کے روضہ مبارکہ, ان کے جائے مدفن, ان کے جائے شہادت, ان کے جائے پیدائش سب کا احترام کرتے ہیں. ان سے وابستہ ہر چیز کا احترام ہم پر لازم و ضروری ہے. لہذا ہم اپنے ائمہ کی ولادت و شہادت کے ایام کو عزت و احترام سے مناتے ہیں, ہم ان کی جائے مدفن اور جائے شہادت اور جائے ولادت کا احترام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو گھناؤنی سازش آل سعود کے ذریعے سے جس نے جنم لیا, جس کے پیچھے سامراجی قوتیں کار فرما تھیں, جن کو 100 سال کا ایک عرصہ دیا گیا تھا اور انہوں نے اس 100 سال کے عرصے کو پورا کیا اپنے زرخلید ہونے اور اپنے غلام اور پست فطرت ہونے کی تمام تر گواہی انہوں نے دی. جو کچھ کر سکتے تو انہوں نے کیا, حجاز مقدس کا نام تبدیل کیا, انہوں نے سعودی عرب رکھا اپنے قبیلے کے نام پر, انہوں نے قتل و غارت کی, انہوں نے کربلا اور نجف جا کے قتل و غارت کی, انہوں نے فتوے دیے, انہوں نے مسلمانوں میں جو ہے وہ انتشار و افتراق اور تفرقہ ڈالا, انہوں نے تکفیریت کو جنم دیا, انہوں نے شرک و بدعت کے فتوے لگائے, انہوں نے شکوک و شبہات مسلمات دین میں ایجاد کی, انہوں نے شیعہ سنی نوجوانوں کو گمراہ کیا. الغرضی کا کون سا ایسا کام نہیں تھا جو کی. اور جو اس کے بعد پھر جتنی تکفیری قوتیں جنہوں نے پوری دنیا میں در حقیقت خون خرابہ کیا, وہ سب زیادہ وہابیت ہے, وہابیت کا نچوڑ ہے, وہابیت کا در حقیقت روح ان کے پاس ہے. لہذا توجہ رکھے گا عزیزان گرامی, تو ان باطل نظریات کا رد ہونا چاہیے اور حقیقت اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور آل سعود کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں, اب یہ 100 سال پورے ہونے پہ 1924-25-26 کی جو مدت ہے عزیزان گرامی, اب یہ پوری ہو رہی ہے. آل سعود کی تھیلی بلی سے کی بلی جو ہے وہ تھیلی سے باہر آ گئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اعترافات کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو امریکہ کے کہنے پہ اور یورپ کے کہنے پہ جو ہے ہم نے کیا کیا ہے, یہ وہابیت کی ترویج کی ہے, اور ان کے مدارس کے جو سلیبس ہے وہ امریکہ سے تیار ہو کے آ رہے ہیں, ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ ایسے مولوی لبرل تیار کیے جائیں, ایک لبرل اسلام کو پیش کیا جائے, لبرل سعودی عرب کو پیش کیا جائے, کیسینو ہوں, شراب خانے ہوں, قبی خانے ہوں, اور ہر قسم کی مغلظات ہو, ایک نیا شہر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا قتل و غارت اور اپنی رائے تھوپنا, اور یمن پر مسلسل بمباری, اور بحرین میں مداخلت, اور پاکستان میں مداخلت, اور پاکستان میں نواز شریف اور دوسرے در حقیقت زر خرید غلاموں اور گماشتوں اور اعلی کاروں کے ذریعے سے اپنے مضموم مقاصد کو جامع عمل پہنانا, یہ سب انہوں نے کیا. لیکن یہ سب ایک طرف, خدا کا نظام باقی ہے. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, جن کے لیے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے بالاتفاق, سب متفق ہیں, اور واقع ہر ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یوم القدس کے دن اعلان کرتے ہیں, امام خامنہ نے فرمایا کہ ہم بہت جلد بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے, انشاءاللہ شیعہ سنی مل کر جو ہے وہ بارگاہ تعمیر کر بہت جلد نماز وحدت جنت البقیع میں ادا کریں گے انشاءاللہ. یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے اس دن کو منانے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.